والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمه للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بالقدر درود بجي محمد
يا الله
ارباب اعزاء ان خمسہ مجالس میں سے چار مجالس کی پہلی گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں کہ جس سے سورہ مبارکہ بقرہ کی 155ویں اور 156ویں آیت کے ذیل میں آپ کی سماعت کی نظر کر رہے ہیں اور ہمارا عنوان ہے امتحان زینب سلام اللہ علیہا اور اس موضوع پر کم گفتگو کی جاتی ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا امتحان بہت عظیم امتحان تھا اور آپ کا جہاد آپ کا مقام آپ کا مرتبہ آپ کی سیرت آپ کی معرفت آپ کی تربیت سب اس بات پہ گواہ ہے کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس نے حسینیت کو بچایا ہے حسین وہ کہ جو دین خدا کو بچائے اور زینب وہ جو حسینیت کو بچائے اور در حقیقت حسینیت کو بچانا ہی دین بچانا ہے حسینیت اور خدا کا دین جدا نہیں ہے یاد رکھیے گا حسین اور خدا کا دین جدا نہیں بلکہ خواجہ محی الدین تو یہاں تک کہہ گئے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین دین کہہ گئے وہ تو وہ اپنے عقیدے کے مطابق اور وہ برحق نظریہ ہے ان کا کہ دین است حسین حسین دین ہے حسین روح دین ہے اور دین پناہ بھی ہے مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد اس بنا پر امتحان زینب کے عنوان سے یہ چار مجالس آپ کی سماعت کی نظر کریں گے سورہ مبارکہ بقرہ کی 155ویں اور 156ویں آیت کا ترجمہ پہلے آپ کی سماعت کی نظر کروں اس کے بعد پھر قدر گفتگو کو دو مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد چونکہ شہر کے حالات کچھ نامساعد ہیں گفتگو تاخیر سے شروع ہو رہی ہے کل سے انشاءاللہ مجلس 7:30 کے بعد شروع ہو جائے گی اور ہم ٹھیک 8 بجے جو ہے اپنے گفتگو کا آغاز کر دیں گے تو مومن اگر تعاون کریں گے تو وہ ثواب پا لیں گے وإلا ہمیں فرشتوں کو مجلس سنانے کا شرف حاصل ہو جائے گا مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد اور بات آ گئی فرشتوں کی تو عرض کروں رسول اللہ فرماتے ہیں جب کوئی قوم جمع ہوتی ہے، توجہ رکھیے، جب کوئی قوم جمع ہوتی ہے اور محمد آل محمد کا ذکر کرتی ہے تو ملائکہ یہاں سے جاتے ہیں، پہلے تو ملائکہ آتے ہیں، توجہ رکھیے گا، مجلس، محفل، ذکر آل محمد وہ مقناطیس ہے جو ملائکہ کو کھینچ لیتا ہے۔ پر ملائکہ میں مادی قوت نہیں ہوتی، میٹل نہیں ہے، لیکن خدا نے ایک ایسا مقناطیس رکھا ہے کہ جو در حقیقت ملائکہ کو نزول کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، ملائکہ خود نہیں آتے، یقیناً جو اوپر ہو وہ اپنے سے اوپر کی منزل چاہتا ہے۔ اگر آپ کو 17 گریڈ مل جائے تو آپ چاہیں گے 18 گریڈ بھی مل جائے، جی گریڈ اوپر ہونا چاہیے، نیچے تو آپ نہیں جائیں گے نا، فرشتے وہ ہیں جو جن کا گریڈ اوپر ہے لیکن وہ فرش کی طرف آنا چاہتے ہیں عرش کو چھوڑ کر۔ تو بھائی کوئی چیز تو مل رہی ہے جو عرش پہ نہیں ہے، فرش پر ہے، تو آل محمد کا ذکر وہ مقناطیس ہے جو ملائکہ کے نزول کا سبب بن جاتا ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب آپ نے ذکر کیا، آل محمد کا ذکر کرنا شروع کیا، محمد آل محمد، کیا ہوا، خود بخود ملائکہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر قطار در قطار نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ ذکر محمد آل محمد ہو رہا ہے۔ اب وہ حدیث کسا کی صورت میں ہو، مجلس کی صورت میں ہو، محفل کی صورت میں ہو، فضائل و مصائب اہل بیت ہو، اہل بیت کا ذکر صحیح معنی میں بامعرفت انداز ہو رہا ہے، ملائکہ نازل ہوں گے، آتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے جب واپس جاتے ہیں تو جو آسمان کے ملائکہ جو نہیں جا سکے وہ پوچھتے ہیں، بھائی آج کون سی خوشبو لگا کے آ رہے ہو، یہ خوشبو آسمان والوں کی تو نہیں ہے، میرے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے، یہ شہر کے حالات بھی آپ کی سماعت و مزاج پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ نہیں، مجھے شاید ایسا لگ رہا ہے کہ شاید شہر کے حالات تھوڑے سے اہم مزاج پر اثر انداز ہو رہے ہیں، لیکن اگر تھوڑا تھوڑا ساتھ رہے گا تو یہ کہ کچھ عرض کر سکوں گا۔ وہ اگر مساعد نہیں ہوگا آپ کا مزاج تو جو جیب سے پرچہ نکالوں گا جو لکھ کے لائے وہ پڑھ کے سنا دوں گا۔ جی ماشاء اللہ، درود بھیجے محمد والے محمد۔ بھائی جو کچھ عرض کر رہے ہیں یہ سب ذرائع تفنن عرض کر رہے ہیں، وہ اللہ جو آتا ہے وہ شعور اور مزاج کے ساتھ آتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا ملائکہ جب یہاں سے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک ایسی خوشبو ہوتی جو آسمان والوں کے پاس نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں بھائی یہ خوشبو کہاں سے لائے، یہ خوشبو تو آسمان والوں کی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم زمین پہ گئے تھے، وہاں پہ محمد آل محمد کا تذکرہ ہو رہا تھا، یہ خوشبو وہاں کی ہے، کہا کہ ہمیں بھی لے چلو وہاں۔ کہا کہ نہیں، مجلس ختم ہو گئی، محفل ختم ہو گئی، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، کہا کہ ہمیں وہ جگہ دکھا دو جہاں پر یہ مجلس ہو رہی تھی، ہم جائیں گے اور وہاں سے وہ خوشبو لے کے آ جائیں گے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو آل محمد کا ذکر، تو امتحان زینب، یہ وہ موضوع ہے ہمارا کہ جس پر کم گفتگو کی جاتی ہے۔ میں بہت زیادہ سیرت کے پہلوؤں کو مد نظر نہیں رکھوں گا کیونکہ بڑا بحث طلب موضوع ہے اور اس میں کافی تفصیلات ہیں، لیکن جتنا ہمارے موضوع سے مربوط ہوگا اتنی ہی زیادہ ہم گفتگو کرتے چلے جائیں گے، اور سیرت جناب زینب کے وہ پہلو کہ جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، حسین دین بھی ہے، دین پناہ بھی، حسین روح دین ہے، حسین مزاج دین ہے، حسین حقیقت دین ہے۔ اور کسی موقع میں میں نے کہا تھا کہ اگر دین ایک ریل گاڑی کا نام ہے تو اس کی پٹری کا نام ولایت اہل بیت ہے۔ ولایت اہل بیت، دین کا رشتہ کیا ہے، وہی ہے کہ جو ریل گاڑی اور اس کی پٹری کا ہے، جب تک ریل گاڑی پٹری پہ چلتی رہے گی مقصد تک پہنچا دے گی۔ اور جہاں تھوڑا سا انحراف ہوا وہاں پر نہ ریل بچے گی، نہ ریل گاڑی بچے گی، نہ سوار بچیں گے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ولا نبلونکم، ہم یقیناً حتماً تمہیں آزمائیں گے۔ اب یہ اس میں تاکید ہے، دو عربی گرامر کے لحاظ سے تاکید دو استعمال کی گئی ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں بھائی حتماً آئیے گا، ضرور آئیے گا. یہ ضرور حتماً کیا اردو میں تاکید کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, حتماً میں آپ کے گھر آؤں گا, ضرور میں آؤں گا, یقیناً میں آؤں گا, یہ اردو میں تاکید کے لیے. عربی زبان میں بھی تاکید کے کچھ سیغے ہیں, کچھ حروف ہیں, کچھ الفاظ ہیں. ولا نبل ونکم, ہم یقیناً اور حتماً تم کو آزمائیں گے. کس چیز سے؟ بے شیء من الخوف, خوف سے, والجوع بھوک سے, ونقص من الاموال مالوں کی کمی سے, والثمرات بشر صابرین اللہ, بشئی من الخوف, خوف ہوگا لیکن خوف تھوڑا سا ہوگا, بھوک تھوڑی سی ہوگی, نقص من الاموال والانفس سے, جانوں کی کمی سے, والثمرات اور پھلوں کی کمی سے. اب خدا نے کہا یہ امتحان تو ہوگا, امتحان کے بعد کوئی نتیجہ ہونا چاہیے, یقیناً ہونا چاہیے. بشر صابرین, اے رسول بشارت دو صبر کرنے والوں کو. بشارت کیا ہے؟ گڈ نیوز. بشارت کیا؟ مجدہ ہے. بشارت کیا ہے؟ اچھی خبر ہے. بھائی امتحان لیں گے ہم, امتحان سب کا ہوگا, کوئی امتحان سے مبرہ نہیں ہے, امتحان سب کا ہونا ہے, ان چیزوں سے امتحان لیا جائے گا. لیکن یہ بے شئی من الخوف گفتگو آئے گی تو عرض کروں گا یہ بے شئی کا کیا مطلب ہے. ابھی صرف آیت کا ظاہری ترجمہ کر رہا ہوں. بشر الصابرین, بشارت دو صبر کرنے والوں کو, الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب بھی کوئی چیز ان کی زندگی میں ان کے سامنے آتی ہے, وارد ہوتی ہے, کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور ہماری واپسی اللہ کی طرف ہے. یعنی بشارت کن لوگوں کے لیے؟ جو صبر کرنے والے ہیں. بس پتہ چلا اگر خداوند عالم کوئی اور صفت ہوتی کامیاب ہونے والوں کی تو کوئی اور صفت بیان کرتا. بشر الصائمین, روزہ رکھنے والوں کے لیے, بشر الصلاح مثلا جہاد کرنے والوں کے لیے, مجاہدین یہ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے, نماز قائم کرنے والوں کے لیے نہیں. کہاں کہ بشر الصابرین, توجہ رکھیے گا, ایک عنوان کلی دیا ہے, ایک ایسی صفت دی ہے کہ جو تمام افراد, تمام معاشرے کے تمام افراد کو اپنے دامن میں سمیٹ سکتی ہے, خواہ وہ نماز پڑھنے والا ہو, عزاداری کرنے والا ہو, امام کا انتظار کرنے والا ہو, زکوٰۃ دینے والا ہو, خمس دینے والا ہو, کوئی بھی ہو, کیسا بھی انسان ہے, اگر اس میں صبر کی صلاحیت موجود ہے تو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ امتحان میں کامیاب ہونے والا ہے. اور اس صابر کی جو ایک خاص علامت یہاں پہ ذکر کی ہے, بشر الصابرین, بھائی صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے جو امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے. اب خدا نے کہا یہ صبر کرنے والوں کو, ان کی بھی ایک خاص کیفیت ہے, ان کا بھی ایک مزاج ہے, ان کی بھی ایک حالت ہے, ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے, ان کا ایک نظریہ ہے, ان کے لیے ایک فکر ہے جو ان کو در حقیقت صبر پر قائم رکھے ہوئے ہے, صبر کے درجے پہ قائم ہے. وہ کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بھی کوئی بھی مشکل ہوتی ہے, توجہ رکھیے گا, کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے, کوئی بھی نعمت نازل ہوتی ہے, کوئی بھی امر پیش درپیش ہوتا ہے, فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئے تھے, ہماری واپسی اللہ کی طرف ہے. یعنی فوراً اپنے آغاز اور انجام کو یاد رکھتے ہیں. بس کامیاب لوگ وہ ہیں جو صابر ہیں. صابر کون ہیں؟ کہ زندگی میں کوئی نعمت ملے, کوئی مشکل پیش آئے, کوئی بھی حالت ہو, اچھی یا بری, بظاہر موافق ہو ہماری صحت و مزاج کے یا ناموافق ہو ہماری صحت و مزاج کے, کوئی بھی مسئلہ ہو, فوراً اپنے آغاز و انجام کو یاد رکھتے ہیں. تو اب پتہ چلا کہ جو امتحان ہونے والا ہے, توجہ رکھیے گا, اس میں کامیاب کون ہے؟ صابر. اور صابر کون ہے؟ کہ جس کے پاس ایک آئیڈیالوجی ہے, جس کے پاس ایک نظریہ ہے. وہ نظریہ کیا ہے؟ اپنے آغاز و انجام کو یاد رکھنے والا, کہ تم کہاں سے چلے تھے اور تمہارا سفر کہاں تک ہے. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک دفعہ اور درود بھیجیے محمد و آل محمد. اس آئے مجیدہ میں اب کچھ نکات ہیں جو اگر ان کو کھول دیا جائے تو آئندہ کی گفتگو جو مقام بصیرت و امتحان حضرت زینب سے متعلق وہ قدر آسان ہو جائے گی.
کیونکہ بہرحال آپ کو پتا ہے کہ آیت جو سرنامہ کلام میں پڑھی جاتی ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے گفتگو میں. جیسے انسان کا چہرہ ہے نا, چہرہ جو ہے وہ شناخت بنتا ہے انسان کی. آپ اگر کوئی انسان چہرہ ہی چھپا لے آپ کیسے پہچانیں گے اس کو؟ سرنامہ کلام میں پڑھی جانے والی آیت مجلس کا عنوان بنا کرتی ہے. مجلس پہچانی کیسے جائے گی؟ اس آیت سے. اب اگر انسان اس آیت کو لے کے اس کے مندرجات کو بیان کرے اور اس میں جو نکات ہیں ان کو سامعین کی سماعت کی نظر کرے تو اب کیا ہے, مجلس خود بخود بنتی سنورتی چلی جائے گی. اب آیا کیا کہہ رہی ہے, امتحان ہے, انہیں طریقوں سے امتحان ہے اور بشارت ہے, خوشخبری ہے, گڈ نیوز ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو صبر کرنے والے ہیں. صبر کرنے والے کی ایک آئیڈیالوجی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آغاز و انجام کو یاد رکھتے ہیں, یعنی ان کی آئیڈیالوجی جو ہے ان کی پوری زندگی پر حاوی ہوتی ہے. جیسے مکان ہے, جہاں جہاں آپ کا لیونگ ایریا ہے آپ کے گھر کا وہاں چھت ہوگی. جہاں جہاں آپ رہ رہے ہیں بیڈ روم ہے, اب ظاہر بات وہاں چھت ہونی چاہیے نا, ایسا ہوتا نہیں کہ چھت نہیں ہوگی, آپ برآمدے میں سو رہے ہیں کمرہ ہوتے ہوئے. جہاں جہاں لیونگ ایریا ہے آپ کا, جہاں رہائشی علاقہ ہے آپ کے گھر کا, کیونکہ بہت سے ایریے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ رہائش نہیں ہوتی لیکن آپ کا گھر ہوتا ہے, مثلا آپ کا گارڈن ہو گیا, آپ کا برآمدہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. جہاں جہاں آپ کا رہائشی علاقہ ہے آپ کے گھر میں وہاں ایک چھت ہے. یہ چھت یہ بتا رہی ہے کہ یہ آپ کا رہائشی علاقہ ہے, آپ کے زیر استعمال میں ہے. یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے یہ انسان کے در حقیقت اس لیونگ ایریے کی نشاندہی کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے تین بیڈ روم بنائے, ایک پہ چھت ڈالی, دو پہ چھت نہیں ڈالی. سب تعجب سکیں گے, جناب یہ کیا, یہ بھی بیڈ روم ہے, یہ بھی بیڈ روم ہے, یہ بھی بیڈ روم ہے, ایک پہ چھت ڈالی, دو پہ چھت نہیں ڈالی, تو یہ تو گھر نہ ہوا. توجہ رکھیے گا, گھر کیا ہے کہ جس کے تمام قبروں پہ چھت ہوا کرتی ہے تاکہ انسان کو گرمی سردی سے بچائے, تاکہ انسان موسمی حالات کے موسمی اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے. اب کیا ہے, یہ آئیڈیالوجی ایک چھت کی مانند ہے جو انسان کی پوری زندگی میں چھائی ہوئی ہے. اس لیے انہوں نے کیا کہا, انا للہ, ہمارا آغاز اللہ سے ہے, وہ انا الیہ راجعون, ہمارا اختتام اللہ پر ہے. یعنی آغاز و انجام اس زندگی, یعنی پوری ہول لائف, مکمل زندگی کی چھت جو ہے یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو ہماری زندگی پہ چھایا ہوا ہے اور اس کا اثر ہماری زندگی پہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا انسان اپنے گھر کی چھت نازک بنوائے, پتہ چلا کہ تیز ہوا آئی, جھکڑ چلے, چھت اڑ گئی, یا دھوپ کی شدت محسوس ہو رہی ہے, آپ نے شیشے کی چھت لگا دی, اب دھوپ آ رہی ہے, آپ اذیت میں ہیں, یا مثلا اس میں سوراخ ہیں تو پتہ چلا ہوا, ٹھنڈی ہوا یا گرم ہوا آ رہی ہے, آپ اضطراب کے شکار رہیں گے. چھت کیا ہوتی ہے, چھت نہ صرف یہ آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے, حفاظت کرتی ہے اور موسمی اثرات سے بچاتی ہے. آئیڈیالوجی انسان کی زندگی کی وہ چھت ہے, توجہ رکھیے گا, جو اس کو دنیا میں آنے والے برے اثرات سے محفوظ رکھتی ہے. یہ آئیڈیالوجی, یہ نظریہ, یہ فکر جتنا مستحکم ہوگا اتنا ہی انسان ان تمام دنیاوی حالات سے محفوظ رہے گا. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. اور یہی وجہ ہے تاریخ میں حسینیت کی بقا یہی آئیڈیالوجی ہے, توجہ رکھے گا, کیونکہ زینب کبریٰ کے پیش نظر یہی آئیڈیالوجی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی کربلا کو بچانے والی یہی آئیڈیالوجی ہے, عزاداری کو بچانے والی یہی آئیڈیالوجی ہے. تاریخ میں جہاں جہاں آپ کو عزاداری سر بلند نظر آئی ہے, عزادار سر بلند نظر آئے ہیں, اہل ایمان سر بلند نظر آئے ہیں, ان کے سروں پر انا للہ و انا الیہ راجعون کی آئیڈیالوجی کا ہاتھ ہے. اس لیے کہ ہم ہمیشہ تاریخ میں سر اٹھا کے جیے ہیں, سر جھکا کے نہیں جیے. ہم نے سر اٹھانا حسین ابن علی سے سیکھا ہے. سر جھکانے والے دوسرے ہوتے ہیں, ہم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سر اٹھتے ہیں تو اللہ کے لیے ہے, جھکتے ہیں تو اللہ کے لیے, لیکن باطل طاقتوں کے سامنے جھکا نہیں کرتے. تو کربلا کو بچانے والی یہی آئیڈیالوجی ہے, انا الیہ راجعون, ہماری واپسی اللہ کی طرف ہے. یہی وجہ ہے کہ یزید پریشان نظر آتا ہے, شمر پریشان نظر آتا ہے, ابن زیاد پریشان نظر آتا ہے. دنیا ہاتھ سے نکل رہی ہے, دنیا کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں, لیکن حسین وہ ہے جو ساری دنیا کو جمع کر کے لایا ہی اسی لیے ہے کہ خدا کی راہ میں پیش کر سکے.
کربلا اسی لیے حق و باطل کا معیار ہے کہ لوگ آئے ہیں اپنی دنیا بچانے کے لیے، حسین آیا ہے اپنی دنیا لٹانے کے لیے، امام حسین اپنی دنیا لٹانے آئے ہیں اپنے رب کے لیے، اپنے مالک اور خالق کے لیے، بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. امتحان ہوگا، اب میں بہت تیزی کے ساتھ سفر طے کر رہا ہوں، امتحان ہوگا، بے شیء من الخوف، تھوڑے بے شیء، تھوڑے سے خوف سے، تھوڑا سا خوف انسان دے گا زندگی میں، انسان کو تھوڑا سا خوف مل جائے گا، بے شیء من الخوف، تھوڑی سی بھوک اللہ دے گا، ٹیسٹ کرے گا کہ قائم رہتے ہو اللہ کی بندگی میں یا نہیں. مال دے دیے تھوڑا سا، صحابی تھا ایک رسول اللہ کا، اصحاب صفہ، آپ اگر مسجد نبی بھی گئیں تو وہاں پہ جالی کے ساتھ ایک چبوترا بنا ہے جسے اصحاب صفہ کا یہ چبوترا کہا جاتا ہے. یہ چبوترا کیا تھا؟ یا جتنے بھی مہاجر آئے تھے لٹے بٹے جی، فقیر غریب، یہ سب ان کو یہاں رہنے کی ان کی جگہ بنا دی گئی تھی. ان کی جگہ اصل میں یہ نہیں تھی، یہ مسجد میں رہتے تھے. خدا امتحان لیتا ہے مال سے، بھوک سے، خوف سے، لیکن تھوڑا سا خوف، تھوڑا سا مال، تھوڑی سی مسائل کو مبتلا کر کے دیکھے گا کہ آپ اسٹینڈ کرتے نہیں کرتے. یہ سارے آئے جو مسجد میں آ کے رہنے لگے، حکم آیا کہ مسجد سونے کی جگہ نہیں ہے، رسول اللہ نے کے لیے چبوترا بنوا دیا. اب اسے صاحبہ تھا یا نہیں تھا، یہ تاریخی اختلاف ہے، ایک چبوتر تھا وہاں سے رہتے تھے. ایک صحابی تھا، ایک نوجوان تھا، سلعہ جس کا نام لکھا گیا ہے، سلعہ. اب جو بھی چیز آتی یہ بہت زیادہ فقیر، بہت زیادہ غریب، بہت ہی درماندہ، اب جو بھی تھوڑا بہت آتا تھا رسول اللہ تقسیم کر دیتے تھے، اور کبھی کبھی کہتے تھے بھائی اس سلعہ کو کھلا دو، اس صحابی کو کھلا دو، یہ کھا لیتا تھا. ایک دن صحابی نے آ کے رسول اللہ سے شکایت کی، رسول اللہ اب برداشت نہیں ہو رہا، اب پانی سر سے گزر گیا ہے، کچھ تو آپ مدد کیجیے نا، کچھ تو گشائش ہو، آپ تو سرور کائنات ہیں. تو کہا کہ اے میرے صحابی، تم جس حال میں ہو یہی حال تمہارے لیے بہتر ہے. رسول جانتا ہے، اسی لیے اہل بیت وہ ہیں جو ہر حال میں خوشحال رہتے ہیں. خدا بھوک دیتا ہے، ایک صاحب، ایک شخص آیا امام کے پاس، مولا مجھے بھوک زیادہ اچھی لگتی کھانے سے، بیداری زیادہ اچھی لگتی نہیں سے. امام نے کہا نہیں، ہمیں اہل بیت ایسے نہیں ہیں، خدا بھوک دیتا ہے بھوک سے خوش ہیں، خدا کھانا دیتا ہے کھانے سے خوش ہیں، خدا نیند دیتا ہے نیند سے خوش ہیں، خدا بیداری دیتا ہے، جو خدا دے رہا ہے ہم راضی ہیں. اب خود رسول اللہ کو معلوم تھا، کہا کہ تیرے لیے خیر نہیں ہے اس میں جو تو مانگ رہا ہے. نہیں یا رسول اللہ، کچھ دے دیں. رسول اللہ نے دو درہم نکال کے دے دیے، یہ لو، ایک درہم سے کلہاڑا خریدا اور ایک درہم سے لکڑیاں کاٹی بیچی، تھوڑا سا منافع ہوا جی. مزید اس نے لکڑیاں کاٹنی شروع کی، دو کلہاڑے لے لیے. جب زیادہ ترقی ہو گئی، کسی آدمی کو اپنا نوکر رکھ لیا، وہ اس کے لیے لکڑی کاٹ کے لاتا تھا. زیادہ لکڑیوں سے فائدہ ہوا تو بھیڑ بڑھ کے لے لی تھوڑی سی، اور ہوتے ہوتے کیا ہوا، اس کا کاروبار پھیلتا چلا گیا. اتنا ہو گیا کہ اس کو مدینے سے باہر ایک استبل بنانا پڑا، ایک فارم بنانا پڑا جہاں پہ یہ اپنے مویشوں کو رکھتا تھا. اب پہلے چبوترے پہ رہتا تھا تو پانچوں نمازوں میں آتا تھا، اب کیا ہوا کہ تھوڑا تھوڑا ناغا شروع ہوا جی، بکریوں کی میمے اور چینچیں جو ہیں جی وہ زیادہ اچھی لگنے لگی اس کو بزم رسول سے. انسان جب چلا جائے اس منزل پر تو یہی کہا جائے گا. کیا ہوا، اب یہ اس نے ناغا کرنے شروع کی. اب یہ ہفتوں ہفتوں آتا تھا نماز جمعہ میں، آگے آگے نہیں، پھر مہینوں مہینوں. ایک دن رسول اللہ نے شکایت کی اور کہا کہ جاؤ اس سے کہو کہ اب تم پہلے تو روزانہ آتے تھے اور اب تم مہینوں مہینوں نہیں آتے، اور اب تم پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، اب تم زکوٰۃ دو. تمہارے جانور کا نصاب جو ہے یہاں تک پہنچ گیا ہے، جانوروں کی تعداد ہوتی ہے، اگر جانور اس حد تک نصاب تک پہنچ جائے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. صحابی کو بھیجا رسول اللہ نے زکوٰۃ لے کر آؤ، اس نے منع کر دیا، میرا مال ہے میں تو نہیں دے رہا. رسول اللہ کی بات ناگوار گزری، مولا علی کو بھیجا، توجہ رکھیے گا، اور مولا علی نے کہا جاؤ اس سے کہنا کہ رسول کے دو درہم واپس کر دو، دو درہم واپس کر دو. اب کیا ہوا، یہ گیا، اس نے تو منع کر دیا، دھتکار دیا کہ میں نہیں دے رہا، میرا مال ہے میں کیوں زکوٰۃ دوں. انہیں انسان محبت دنیا کیا جب عارض ہو جاتی ہے تو رسول کے قول کا انکار کرنے لگتا ہے. بس میں بیٹھنے والا صحابی تھا لیکن کس منزل پہ پہنچ گیا، اب رسول کی بات کو جھٹلا رہا ہے، رسول کے سفیر کو अपनी अपने घर से बाहर निकाल दिया कि मैं ज़कात नहीं देने वाला। मौला अली को भेजा, अली जाओ और वो दो दिरहम लेकर आओ, तब जो रखेगा। यानी बरकत देने वाला भी मासूम था, बरकत लेने वाला भी मासूम है। किसी और को नहीं भेजा, क्यों? बरकत लेनी है, तवज्जो। पहले बरकत दी रसूल ने, अब बरकत ले रहा है तो मासूम ही जाएगा। मौला अली गए, कहा कि रसूल अल्लाह ने कहा है कि मेरे दो दिरहम दे दो। कहा कि ले लीजिए। कहा कि ऐसे नहीं लूँगा, अपने हाथ पे रखो। अली किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, अली किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। अब जाहिर बात, आप किसी से कुछ लेंगे तो आपको हाथ नीचे रखना पड़ेगा। अली वो है जो मांगने के लिए भी रसूल के हुक्म से अपना हाथ नीचे नहीं रखता। कहा कि अपने हथेली पर रखो, मैं खुद उठा लूँगा। उसने हथेली पर दिरहम रखे, हजरत अली ने उठा लिया। बस कुछ ही दिन बाद इसके मवेशी मरना शुरू हो गए और यहाँ तक वो पहली मंजिल पे आ गया। मिलकर दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब रसूल की बात मान लेता तो ईमान पर तो रहता, माल से भी गया, ईमान से भी गया। अब अहले बैत जानते हैं, मोहम्मद आले मोहम्मद जानते हैं कि कौन सी चीज़ किसके लिए मांगे। ज़रूर अल्लाह से तलब करें, अल्लाह से लोग मांगते हैं, लेकिन क्या लड़ने लगते हैं अल्लाह से, नहीं मिलेगा तो ये हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो वो हो जाएगा। खुदावंदा अगर मेरे लिए खैर है मुझे अता फरमा, दीन और दुनिया के लिए बेहतर है अता फरमा। और अगर मेरे लिए खैर, मैं नहीं जानता, मुझे इल्म नहीं है कि ये चीज़ मेरे लिए खैर है या नहीं। मुमकिन मैं औलाद मान रहा हूँ, लेकिन औलाद मेरे लिए दर्द सर बन जाए, मेरी आखिरत डुबो दे, मेरे ईमान को ज़ाया कर दे, कुछ भी हो सकता है। मांगे ज़रूर, मांगने को मना नहीं किया है, लेकिन ये नहीं कहा कि अल्लाह से लड़ने लगो। अब क्या हुआ कि खुदा कह रहे हम यकीनन आजमाएंगे तुम्हें, थोड़ा सा खौफ देंगे, थोड़ा सा माल तुमसे लेंगे, थोड़ी सी जान लेंगे और थोड़े से समरात लेंगे। समरात यानी नताइज, समर समरात फल फ्रूट नहीं है। समर किसे कहते हैं? मतलब आपने अपने घर में किसी पौधे को लगाया जो फल देता है, अब आप इंतज़ार कर रहे हैं ये फल आएगा, अब पौधा बड़ा होगा, अब कोवल फूटी है, अब फल बनना शुरू हुआ है, अब फल आ गया है, फल पक गया है, अब इसे तोड़ेंगे। ये इंतज़ार कर रहे हैं ना फल के पकने का। खुदा कह रहे हैं तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारे फल पकते हैं, तो वो जो रखिएगा जिनका तुम इंतज़ार कर रहे हो। ये फल से मरद ये फल नहीं, फल फ्रूट मेवेजात नहीं, वो नतायज जिनका तुम बरसों इंतज़ार करते हो। और बाज़ात होता है कि सारी चीज़ें मुहैया होती हैं और वो तुमसे ले ली जाती हैं, या तुम उन तक नहीं पहुंच पाते, या वो नाबूद हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, यानी तुम उन तक नहीं पहुंच पाते। तो खुदा कहता है बाज़ात हम तुम्हारे ईमान के इरादों को चेक करना चाहते हैं कि कहीं तुम ऐसा तो नहीं है कि तुम इनके ज़रिए से खुदा को भूल बैठे हो। तो खुदा बाज़ औक़ात ये चीज़ें लेकर अपनी याद को हमारे दिलों में पुख्ता करना चाहता है, ये भी खुदा का फ़ज़ल है। वो इल्ला चाहता तो हमें हमारे हाल पे छोड़ देता, वो कहता नहीं बंदा मेरा है, लिहाजा इसको आजमा कर इतना रखना चाहता हूँ कि ये मेरी बारगाह से रुजू करता रहे। बिल्कुल दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। आजमाया जाएगा जान माल खौफ सबसे आजमाया जाएगा। अब खुदा ने कहा बशर साबरीन, बशारत है सबर करने वालों के लिए। अब सबर करने वालों का मुकाम कितना ज़्यादा है, कुरान मजीद की एक आयत है इन्नल्लाह मा साबरीन। आप जमात में पहुँचते हैं मौलाना रुकू में होता है वही देखते हैं इन्नल्लाह मा साबरीन या अल्लाह, मसलन इशारा करते हैं इंडिकेट जी इंडिकेशन देते हैं मौलाना को, मौलाना मारे थोड़ा सा तुलानी कर लें इन्नल्लाह मा साबरीन और आप रुकू में शामिल हो जाते हैं। ये मा क्या है? मा साबरीन खुदा सब्र करने वालों के साथ है। यानी जो कोई भी ज़िंदगी में सब्र कर रहा है खुदा उसके साथ है। अब उलमा और उरफा ने इसकी बड़ी तफसील बयान की, मेरे मौजू से बाहर है, मैं सिर्फ इशारा करता हुआ गुजर रहा हूँ, सिर्फ इशारा करता हुआ गुजर रहा हूँ। ये मा यानी खुदा के वजूद को अपने साथ महसूस करना, तवज्जो रखिएगा। बाज़ औक़ात हम खुदा के वजूद को महसूस करते हैं लेकिन बहुत कम मौाक़े पर खुदा हमें महसूस होता है, फील होता है खुदा, क्योंकि खुदा ज़ाहिर है जिस्म तो नहीं है ना कि उसको टच कर सके, नहीं उसको महसूस किया जा सकता है। मौला अली से पूछा मौला अली वो खुदा जो आपको नज़र नहीं आता उसकी इबादत कैसे करते हैं? मौला ने कहा वाय है तुझ पर अली, उस खुदा की इबादत करता ही नहीं जिसको आंखों से ना देखा हो। कहा कि खुदा तो नज़र नहीं आता, अली ने कहा इन आंखों से नहीं कल्ब की आंखों से खुदा को देखा जाता है। कल्ब की आंखें खोलोगे दुनिया के पर्दा हटाओगे तो खुदा नजर आएगा। बिल्कुल दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद।
بس یہ کافی کافی ہے.
بشر صابرین, صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. اب ایک صفت بیان کیا اللہ نے, یہ ایک صفت زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے عزیزان گرامی, اور یہی وہ صفت ہے جس نے کربلا کو کربلا بنا دیا. ہر موقع پر آپ کو صبر نظر آئے گا. حسین ابن علی کی سیرت میں, آئمہ کی سیرت میں, اور سیرت جناب زینب سلام اللہ علیہ میں آپ کو صبر نظر آئے. یہ صبر نہ ہو ہماری زندگی میں بھی, ہماری زندگی اجیرن ہو جائے, ہماری زندگی مشکل ہو جائے وقیناً اگر ہم صبر نہ کریں. اچھا, ایک صبر ہوتا ہے کہ شکست تسلیم کر کے انسان صبر کرتا ہے. پیسہ چلا گیا, بٹوا گر گیا جی, نقصان ہو گیا, بچے سے گلاس ٹوٹ گیا, مختلف چیزیں ہوتی ہیں گھروں میں چھوٹی موٹی, ساری چیزیں ذکر کر رہا ہوں کہ تاکہ ایک مجموعی صورتحال آپ کے سامنے آ جائے. پیسہ گر گیا, صبر کریں, چلو جی صبر کرتے, اب کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ کوئی اچھی کیفیت ہے جی جس انداز سے ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں, یہ ہوتا ہے اچھا جناب یہ نقصان ہو گیا جی, فلاں نقصان ہو گیا, اچھا 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 کیا کر سکتے ہیں. یہ کیفیت شکست خوردہ کیفیت ہے, توجہ رکھیں. یہ کیا ہے, اس میں ایک ناراضگی کا پہلو پوشیدہ ہے, اس میں ایک ناراضگی ہے بھائی کیا کر سکتے ہیں. یعنی خدا جو تو کرنا چاہ رہا ہے کر لے, ہم کچھ بھی نہیں, تجھ سے کچھ سے تو لڑ نہیں سکتے, تجھے ہرا تو نہیں سکتے. یعنی اس میں ایک ناراضگی پوشیدہ ہے, ایک خفا کا عنصر پوشیدہ ہے, بھائی ٹھیک ہے اب کیا کرے, بھائی کھو گیا پیسہ کھو گیا, نقصان ہو گیا. اس میں کیا ہے, ایک ناراضگی ہے. یہ صبر مطلوب نہیں ہے, یہ صبر انسان کو کامیاب نہیں کر سکتا. کون سا صبر, جو انسان کو حشاش بشاش بنا دے, توجہ رکھے گا, وہ صبر جو انسان کو طاقت دے, وہ صبر جو انسان کو حوصلہ دے, وہ صبر جو انسان کے ارتقاء کا سبب بنے, وہ صبر جو خدا کی معرفت میں اضافے کا سبب بنے, وہ صبر جو محمد آل محمد کی ولایت و محبت کے دلوں میں راسخ و پختہ کر دے, وہ صبر جو امام زمانہ کے لیے جہاد کرنے کے جذبے کو زیادہ کر دے, وہ صبر کہ جو امام زمانہ کی راہوں کو ہموار کرنے کا حوصلہ عطا کرے, وہ صبر کہ جو ہمیں دور حاضر میں راہ حسینی پر ثابت قدم رہنے کا عزم حوصلہ کرے, یہ وہ صبر ہے کہ جو کامیاب لوگوں کی نشانی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کربلا میں شکست خوردہ صبر نہیں ملے گا, کربلا میں کامیاب لوگوں کا صبر ملے گا. شکست خوردوں کا صبر یہ ہوتا ہے, چیز چلی جاتی ہے کہتے ہیں چلی گئی اب کیا کر سکتے ہیں, لیکن کربلا والوں کا صبر کامیاب لوگوں کا صبر ہے کہ جتنی شہادتیں بڑھتی جا رہی تھی حسین کے شکرانے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا, حسین کی عظمت و نورانیت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جتنا وقت شہادت قریب آ رہا تھا امام کی روحانی کیفیت میں مزید نورانیت پیدا ہوتی چلی جا رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ حسین وقت ملاقات خدا سے نزدیک ہو رہا ہے. تو وہ جو رکھے گا وہیلا حسین خدا کی بارگاہ میں ہے ہمہ وقت, لیکن کیا وہ خاص وقت شہادت امام حسین اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. تو شکست خوردہ لوگوں کا صبر کچھ اور ہوتا ہے, کامیاب لوگوں کا صبر کچھ اور ہوتا ہے. اور یہ وہ صبر جو ہمیں نجات عطا کر سکتا ہے ہماری معمولی زندگی میں, روزمرہ زندگی میں, وہ کامیاب لوگوں کا صبر ہے جو آپ کو عزم و حوصلہ عطا کرے. مل کے درود بھیجیے محمد آل محمد. بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب بھی کوئی چیز مصیبت, کہتے ہیں عربی زبان میں وارد ہونے والی, انٹر ہونے والی, داخل ہونے والی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت پریشانی ہے, پرابلم ہے, موت ہے, تنگی ہے, حرج ہے, نقصان ہے, ہم اسے پریشانی اور مصیبت سمجھتے ہیں, لیکن قرآن اس کو مصیبت نہیں کہہ رہا. مصیبت کیا, جو چیز آپ کی زندگی میں آ رہی ہے, نعمت ملے, دیکھو کہ تمہارا شکر زیادہ ہو رہا ہے یا تمہاری ایمان میں توغیانی آ رہی ہے,
مال کم ہو گیا، دیکھو یہ تنگی ہے نا، ایمان میں کمی تو نہیں آ رہی، ایسا تو نہیں کہ مثلا پیسہ چلا گیا بدلا ایمان بھی چلا گیا، خدا پہ ناراض ہونا شروع ہو گیا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں دو چار خاندان میں موتیں ہو جائیں، فوراً اللہ کے لیے شکایتی دفتر کھلنے لگتے ہیں، ملک الموت نے ہمارے گھر کی فلائٹ دیکھ لی ہے، جی یہیں اترا جا رہا ہے بھائی، یہ کیا ہے، یہ شکایت ہے۔ ابھی باتیں ہوتی ہیں خاندانوں میں، اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ اس طرف توجہ دلانی بھی ضروری ہوتی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہر وہ چیز جو تمہاری زندگی میں آ رہی ہے، ہاں وہ مثبت پہلو رکھے یا منفی پہلو رکھے، نعمت کا عنوان رکھے یا سختی اور تنگی کا عنوان رکھے، کوئی بھی ہو، وہ تمہاری زندگی میں آ رہی ہے، تم کو یہ دیکھنا ہے کہ خدا جو تم سے امتحان لے رہا ہے، توجہ رکھے گا، یہ امتحان کیسا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے امتحان ہم سے لیا ہے، سوالات بھی بتا دیے، جوابات بھی بتا دیے، نظریہ بھی دے دیا، اصول دین، فروع دین، پریکٹیکل بھی بتا دیا، اہل بیت عملی طور پر جی انسٹرکٹر کے عنوان سے، معلم اور تربیت کرنے والے کوچ کے عنوان سے ہمارے سامنے موجود بھی ہیں جی، اور کوئی مقید بھی نہیں کہ جناب تین گھنٹے ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے پیپر دینا ہے، بازار میں ہے امتحان، دربار میں امتحان، گھر میں امتحان، بیگم کے سامنے امتحان، سودا سلف لے امتحان، بیڈ پہ امتحان، بچوں کے ساتھ امتحان، مجلس میں امتحان، محفل میں امتحان، جہاں جہاں آپ ہیں آپ کا امتحان، اور امتحان دیتے چلے جائیے، پاس ہوتے چلے جائیے، سوال بھی موجود، جواب بھی موجود، پریکٹیکل بھی موجود، انسٹرکٹر بھی موجود، سب کچھ موجود ہے۔ اب انسان اس امتحان میں اگر محمد آل محمد کے ہوتے ہوئے بھی ناکام ہو جائے تو ایسے انسان کو واہ کہنا چاہیے، مل کے درود بھیجے محمد آل محمد پر۔ اب کیا امتحان ہو رہا ہے؟ ہر چیز سے امتحان ہے۔ اب خدا کا ایک آئیڈیالوجی اگر تمہاری زندگی میں چھا جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، انا للہ یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں، اس کا آسان ترجمہ کیا کیا جاتا ہے، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، وہ انا الیہ راجعون، اور ہماری واپسی اللہ کی طرف ہے۔ ہم سب کیا سمجھتے ہیں، ہماری واپسی اس وقت ہوگی جب ہمیں کفن میں لٹا کر قبر میں ڈال دیا جائے گا، قبر کا دروازہ پاٹ دیا جائے گا، یہی ہمارے ذہنوں میں ہے، اور یہی وجہ ہے یہ تصور ہوتا ہے جنازے میں جا رہے ہیں پھر بھی غیبت کر رہے ہیں، جنازے میں جا رہے ہیں جی کرکٹ کے اسکور پہ گفتگو ہو رہی ہے، جنازے میں جا رہے ہیں آج بھائی انسانوں کے گرنے کا اسکور کیا ہوا، پوچھتے ہیں لوگ بھائی آج کتنے آدمی مرے، یہ نہیں کہتے، افسوس نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں آج کیا اسکور ہوا، معذرت کے ساتھ یہ ہماری قومی حالت ہے، قومی مزاج ہمارا یہ بن گیا ہے کہ لوگ گر رہے ہیں، مر رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، انسانیت تڑپ رہی ہے، اور جنازوں میں بھی جا رہے ہیں لیکن اسی دنیا داری میں قساوت قلبی میں لگے ہوئے ہیں، اس جنازے میں بھی بیٹھ کر انسان اپنی موت و قبر کو یاد کرے، تھوڑا سا توبہ دلہ استغفار کرے، وہاں بیٹھ کے غیبت کر رہا ہے۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں ہماری واپسی کب ہے، ہماری واپسی کب ہے، جب کفن میں لپیٹا جائے گا، جب جائیں گے نہیں، خدا کرے الیہ راجعون، تمہاری واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ کیسے سے سفر شروع ہوا، عمرے دراز سے مانگ کے لائے تھے چار دن، دو آرزو میں کٹ گئے، دو انتظار میں، بہادر شاہ ظفر نے بہت آسان کر دیا مسئلہ۔ بھائی انسان جب پیدا ہوتا ہے پوری زندگی لکھوا کے لاتا ہے، ایک سال کا ہو جاتے ہم تالی بجا کے کیک کاٹتے ہیں، بیٹا ایک سال کا ہو گیا، آل محمد کہتے ہیں ایک سال کا تو ہو گیا ہے، لیکن زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، ایک سال کم ہو گیا۔ بچہ دو سال کا ہوتا ہے تو دو شمعیں جلاتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، تالی بجاتے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، بس شکر کرو کہ صحت و عافیت کے ساتھ تیرا بچہ دو سال کا ہو گیا ہے، لیکن اگر دوسری نگاہ سے دیکھو گے تو زندگی کے دو سال کم ہو گئے ہیں، یہ دنیا میں جب سے آیا ہے اس کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے، یہ واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے ہمارا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب قبر میں لٹایا جائے گا، یہ وہ آئیڈیالوجی ہے جسے کربلا نے واضح کیا ہے کہ واپسی کا سفر، عمر ابن سعد یہ سمجھ رہا تھا واپسی کا سفر اس پر شروع ہوگا جب کفن میں لپیٹ کے ڈالا جاؤں گا، حسین نے کہا نہیں، تیری واپسی کا سفر ابھی سے شروع ہو چکا ہے، جب سے تو پیدا ہوا ہے تو حسین کے سامنے کھڑا ہے، حجت حق کی بات کو رد کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ رے کی حکومت ملے گی تو پھر وہاں پر جاؤں گا، حسین نے کہا ایک دانہ بھی تجھے نصیب نہیں ہوگا، ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا، واپسی کا سفر، تنزل کا سفر شروع ہو چکا تھا، حسین صرف بتانا چاہتے تھے، اور یہ حسین نے بتایا ہے، جو حر صفت تھا وہ آ کے حسین کے ساتھ مل گیا، اور جو حر صفت نہیں تھے وہ حسین کے قافلے سے دور ہوتے چلے گئے۔
محمد
اگر تھوڑا اس سے بہتر اور صلوات ہو جائے تو معذرت. اسی یہ بھی امتحان ہے ان کا. درود جو محمد وال محمد. برادر زحمت کرنی پڑتی ہے ورنہ. ماشاء اللہ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. انشاءاللہ خدا ان کو 10 سے امیر المومنین سے سیراب کرے انشاءاللہ. امتحان ہے جناب زینب کبریٰ نے امتحان دیا ہے. یہ آئیڈیالوجی ہماری پوری زندگی پہ ہونی چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, اب انسان اگر اپنے چھت کو نقصان پہنچانا شروع کرا, آپ کہیں گے تم عقل مند نہیں ہو, چھت اپنی توڑ رہے ہو تو بارش ہوگی جی, بجلی چمکے گی, تمہیں نقصان ہوگا نا. اب کیا ہے, ہم اپنے عمل سے اپنی ہی آئیڈیالوجی کو جو ہمارے لیے چھت کا کام کر رہی ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. اس آئیڈیالوجی کو پوری زندگی پہ حاکم رہنا چاہیے. وہ ہے صبر, وہ ہے انا للہ وہ انہی الیہ راجعون. ہم اپنے آپ کو خدا کا مال سمجھیں, توجہ رکھیے گا. اور امام کی حدیث ہے مومن کا دل خدا کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے, یعنی کنایہ ہے دو انگلیاں, خدا اس کو پلٹتا رہتا ہے قلب مومن کو, توجہ رکھیے گا, تاکہ اس کی دلی کیفیات کے ذریعے سے اس کے ایمان کا امتحان لیا جائے. بعض اوقات خدا ہمیں تکلیف دیتا ہے, بعض اوقات خدا ہمارا امتحان لیتا ہے تاکہ اس مومن کے ایمان کو چیک کیا جائے. اچھا خدا کو معلوم ہے کہ میرا ایمان کیا ہے, خدا ہمیں بتانا چاہ رہے کہ تمہارا ایمان کیا ہے, تم خدا کے راستے پہ گامزن رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو, تاکہ تمہیں پتہ چلے, تمہیں اپنی اہمیت کا اندازہ ہو, اپنے ایمان کا اندازہ ہو, اپنے صبر کا اندازہ ہو. حدیث میں کہ خدا بندوں کے دل کو, خاص بندوں کے دل کو دو انگلی کے درمیان پلٹتا رہتا ہے تاکہ چیک کر سکے کہ یہ کتنا با ایمان ہے. لہذا پوری کوشش یہ ہونی چاہیے. اب جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارا موضوع, یہ مقدمہ تھا. آج صرف مختصر گفتگو کر رہا ہوں اور کل انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے گفتگو شروع ہو جائے گی, کیونکہ ہمارا موضوع ہے امتحان جناب زینب سلام اللہ علیہ. لہذا جناب زینب نے جو امتحان دیا ہے شاید وہ معصومین میں سے, معصومین کے درجے کے بعد اگر کسی نے سخت ترین امتحان دیا ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ. حقیقت یہ ہے جناب زینب کا مقام بہت بلند ہے, بہت بلند ہے. اور مختلف مواقع پر امام زمانہ نے اپنی زیارت میں جناب زینب کو مختلف اشاروں اور کنایوں سے یاد کیا ہے. یہ وہ زینب ہے جو حسینیت کو بچانے والی ہے, یہ وہ زینب ہے جس نے پیغام کربلا کو لوگوں تک پہنچایا ہے. جناب زینب کا امتحان دوسرے انسانوں سے زیادہ سخت ہے. فارسی میں ایک مثل مشہور ہے, کہتے ہیں کہ اس کو, یعنی اس کو کہا جاتا ہے ہرچ بامش بیشتر برفش بیشتر. کہتے ہیں جس کی چھت زیادہ بڑی ہوگی اس پہ زیادہ برف جمتی ہے. بھائی آپ کا ایک کمرے کا مکان ہے, ایک کمرے کی چھت ہے تو چھت پہ برف بھی کم آئے گی. 4 کمروں کا مکان ہے تو 4 کمروں کی چھت ہوگی تو اس پہ برف زیادہ آئے گی. یہ کنایہ ہے, جس کا مقام زیادہ ہوتا ہے, مرتبہ زیادہ ہوتا ہے, اس کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے. جناب زینب کا مقام خدا کی بارگاہ میں بہت بلند تھا, عالی اور متعالی تھا, اس وجہ سے آپ کا امتحان بھی سخت رکھا گیا. اچھا خود سنت امتحان, خود مزاج امتحان, یہ تاریخ میں رہا ہے. انبیاء کا امتحان ہوا ہے. کہیں خدا بیماری دے کر لوگوں کو نبی سے دور کر کے نبی کے شکرانے کو, ایوب نبی کے شکرانے کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. کبھی ابراہیم اپنے بچے کے گلے پر چھری پھیلتے ہیں, چھری چلتی ہے لیکن بیٹے کے گلے پہ نہیں چلتی, ایک دمبے کے گلے پہ چلتی ہے. عظمت دین کو بچانے کے لیے خدا اپنے نبی سے یہ بھی کرواتا ہے, توجہ رکھیے گا. عظمت دین کو بچانے کے لیے خدا حضرت عزیر جیسے نبی کو 100 سال کے لیے موت بھی دیتا ہے. حضرت عزیر نے سوال کیا خدا کیسے مردوں کو زندہ کرے گا, 100 سال کے لیے موت دے دی خدا نے.
عظمت دین کو بتانے کے لیے. ایک نبی کو 100 سال موت بھی مل جائے گی, دوسرے نبی کو عظمت دین بتانے کے لیے خدا کہے گا چار پرندے لو, قیمہ بناؤ, پہاڑوں پہ رکھ دو, آواز دو, خود بخود اڑ کے آ جائیں گے. عظمت دین ہے. عظمت دین کیا ہے؟ عظمت دین یہ ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دو. ابراہیم, ابراہیم نے اپنی طرف سے ذبح کر دیا لیکن چھری چلی بیٹے کے گلے پہ نہیں, دمبے کے گلے پہ. عظمت دین کو بچانے کے لیے خدا کبھی دمبے کو ذبح کرواتا ہے, لیکن یہ قانون ہر جگہ نہیں ہے. کبھی ابراہیم کا بیٹا بچ جاتا ہے, لیکن عظمت دین کو بچانے کے لیے علی اکبر کو قربان کرنا پڑتا ہے. یہ بھی عظمت دین کا پہلو ہے. کہیں موسیٰ اپنے گھر والوں کو لے کے چلیں کہ سر پہ چادر ہو, لیکن کبھی سید سجاد جو ہے اپنے گھر والوں کو لے کے چلیں کربلا سے تو ان کے سروں پہ چادریں نہیں ہوتی. یہ بھی عظمت دین کے لیے امتحان ہے عزیزان گرامی. توجہ رکھیے گا, یعنی ایک طرف ہمیں لوگ چھری کے نیچے سے زندہ بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عظمت دین کو دکھانے کے لیے, اور ایک مقام پر لوگ چھری کے نیچے سے ذبح ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک وہ مقام ہے جہاں ایک نبی کو مچھلی نکل جاتی ہے, کچھ دن بعد اگلتی ہے, صحیح سالم زندہ ہوتا ہے, لیکن ایک مقام پر نبی کا گھرانہ پیاسا ذبح ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مزاج امتحان ہے. خدا مختلف طریقوں سے امتحان لے رہا ہے. جناب زینب کا امتحان, آج ایک امتحان ذکر کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. رسول اللہ کا دور دیکھا, امیر المومنین کا دور دیکھا, جناب فاطمہ زہرا کی سیرت و حیات دیکھی, امام حسن کے ساتھ رہی, امام حسن کے ساتھ پنجتن کے ساتھ ہیں. یوں کم پنجتن کی تعلیمات کے خلاصے کا نام زینب کبریٰ ہے. زینب در حقیقت زین اب نہیں ہے, علی کی زینت کا نام نہیں ہے. زین اب تعلیمات پنجتن کی لاد رکھنے والی ہستی کا نام ہے, جس میں اخلاق و کردار مصطفی نظر آئے اسے زینب کہا جاتا ہے, جس میں شجاعت و فصاحت علوی نظر آئے اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے, جس میں صبر و استقامت فاطمی نظر آئے اسے زینب کہا جاتا ہے, جس میں حلم و صبر حسنی نظر آئے اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے, اور جس میں ہیبت و استقامت حسینی نظر آئے اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے. یہ ہے مقام زینب واقعاً, یعنی اتنا برتر مقام ہے جناب زینب کا کہ ہم نے علماء کو دیکھا ہے. ایک عالم دین تھے, مجتہد تھے. اب یہ تو بازار گرم کرنے کی باتیں ہوتی ہیں, لوگ مجتہدین کو کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. آخری وقت آیا تو بیٹا کہتا ہے کہ ایسا لگا جیسے پورا گھر نورانی ہو گیا. کہا کہ مجھے بٹھا دو قبلہ رخ, قبلہ رخ ہو کے بیٹھ گئے. مولا علی کا قول ہے نا, من یموت یرانی, جو مرے گا مجھے دیکھے گا, جو مرے گا مجھے دیکھے گا. ایک شاعر بیٹھے ہوئے ہیں, لہٰذا ایک نقطہ کے لیے عرض کروں, اس پہ بھی سوچئے گا. ایک شاعر نے زبان حال سے جملہ کہا, مولا اتنی اجازت دے دینا کہ جب قبض روح ہو تو آپ کے احترام میں کھڑا ہو. محبت دیکھیں کہ مولا اتنی اجازت دے دینا کہ جب آپ کو دیکھوں تو حالت قیام میں ادب میں آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہو. من یموت یرانی, اہل بیت آتے ہیں اور حسن جو چاہنے والا ہوتا ہے. امام رضا کی سیرت میں شاید کبھی بیان کیا تھا, امام رضا پہلی دفعہ آ رہے ہیں مشہد بظاہر, آبادی کے پاس رک گئے, کہا کہ اس محلے میں مجھے لے چلو. گلیوں سے ہوتے ہوئے امام خود بخود ایک گلی کے سامنے, ایک مکان کے سامنے آ کے رک گئے. رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں گھر سے. ایک جنازے کو لایا جاتا ہے باہر, امام اس کا نام لیتے ہیں, لوگ تعجب کرتے ہیں, مولا آپ اس کو جانتے ہیں؟ آپ تو پہلی دفعہ آئے ہیں اور آپ کو کیا پتا یہ شخص یہاں رہتا ہے. خود بخود امام اس محلے میں آئے, گلی میں گھر کے سامنے آ کے امام نے کہا یہ ہمارا شیعہ ہے, ہم اس کو جانتے ہیں. امام نے اس کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا, مر چکا تھا وہ, مردہ تھا, کہا کہ ہم اسے اپنے سینے سے لگا رہے ہیں. اہل بیت جو ہیں وہ جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, مدد کرتے ہیں, آتے ہیں. اور امام رضا کا تو قول مشہور ہے, جو ایک دفعہ میری زیارت کے لیے آئے گا میں 3 مقامات اس کی مدد کے لیے آؤں گا. 8 امام اگر وعدہ کرے تو اسے وفا کرتا ہے. اب یہ عالم دین
قبلہ خود بیٹھ گئے. اب بیٹا کہتا ہے میں کونے میں کھڑا ہوں, منظر دیکھ رہا ہوں. سب سے پہلے رسول اللہ کو سلام کیا, السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا امیر المومنین, السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا. ایک ایک کر کے امام نے انہوں نے نام لیے, 12 امام کا نام لے چکے تو آخر میں کہا السلام علیک یا زینب کبریٰ, اور زاروں قطار رونے لگے. جناب زینب کبریٰ کے نام پر اتنا گریہ کیا شاید کسی اور معصوم کے نام پہ گریہ نہ کیا. جناب زینب کو مقام توسل کے لیے علماء نے اکثیر بیان کیا ہے. ہمارے یہاں کبھی جناب ہم ابو الفضل عباس سے توسل کرتے ہیں, کسی سے توسل کریں لیکن جناب زینب سے توسل, اصل توجہ نہیں ہے لوگوں کی کہ جناب زینب توسل کے, معرفت کی, حقیقت بندگی کے اس مقام پہ فائز ہیں. ایک اشارہ صرف کروں گا میں آپ کو کہ جناب زینب کی معرفت کیا ہے, اور بقیہ اشارے میں بعد میں کروں گا. جناب زینب ولایت تکوینی کی حامل. ولایت تکوینی کیا ہے؟ یعنی در حقیقت یوں کہوں آسان الفاظ میں, خدا اپنی خدائیت ہاتھ میں دے دیتا ہے. اگر غلو کا شائبہ نہ ہو تو خدا کی خدائیت کا اختیار انسان میں آ جاتا ہے. یہ ہے ولایت تکوینی, توجہ رکھیے گا, یہ بہت بڑا جملہ ہے. یہ انسان ولایت تکوین میں اس مقام پہ آ جاتا ہے جو چاہے کرے, لیکن یہ جو چاہے مرضی رب کے تابع ہے, خدا کی مرضی اور منشا سے الگ نہیں ہے. جو یہ چاہتے ہیں وہی چاہتے ہیں جو ان کا رب چاہتا ہے. اس لیے کہ یہ اس منزل میں پہنچے ہی اس لیے ہیں کہ یہ اپنے رب کی رضا کو اپنی رضا پہ مقدم رکھنے والے ہیں. مل کے درود بھیجے محمد وآل محمد. کوفے کا بازار ہے, شور ہے, اسرا کو لایا گیا ہے, موسیقی بجائی جا رہی ہے, ڈف بجائے جا رہے ہیں, بازاروں کو سجایا گیا ہے, عید کا سماں ہے, ایک شور و غل ہے. عسکری موسیقی کے ذریعے سے اپنی فتح و ظفر کا اعلان ہو رہا ہے. جناب زینب کلام کرنا چاہتی ہیں, فأومأت بيدها, جناب زینب نے ہاتھ اٹھایا اور ایک اشارہ کیا. راوی کہتا ہے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے لوگوں کے سانس سینوں میں قید ہو گئے ہیں, جانوروں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں ساکت و جامد ہو گئیں. یہ ہے جناب زینب کبریٰ کی معرفت اور ولایت, توجہ رکھیے گا. ایک مقام پہ جناب زینب نے اس کا استعمال کیا ہے, کہیں اور نہیں, ایک مقام پر پیغام حسینی کو پہنچانا. اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا, بس اشارہ کرنا تھا. یہ کن فیکون کے مظہر ہیں, توجہ رکھیے گا, یہ کن فیکون کے مظہر ہیں. جو چاہیں یہ آنے واحد میں کر سکتے ہیں. خدا کہتا ہے ہو جا, ہو جاتے ہیں. یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. جناب زینب نے اشارہ کیا, شخص خاموش, سکوت طاری ہے پورا مجمع پر, اور پھر وہاں پر جناب زینب نے, زینب کبریٰ نے خطاب کیا. یہ جو میں نے عرض کیا کہ پنجتن کی سیرت کا عکس جناب زینب میں نظر آ رہا ہے, پنجتن کی وارث ہے. اگر حسین وارث انبیاء ہیں, جناب زینب وارث پنجتن ہیں. فضائل کی بھی وارث ہیں, مصائب کی بھی وارث ہیں, توجہ رکھیے گا. جناب زینب مسائل مصائب میں بھی وارث ہیں, اور فضائل اہل بیت کی بھی وارث ہیں. اگر فضائل کے لحاظ سے اعلیٰ درجہ ہے تو مصائب کے لحاظ سے آپ کو ام المصائب کہا ہے. کیوں؟ جناب زینب کا مقام اتنا بلند ہے خدا کی بارگاہ میں. جناب زینب نے رسول اللہ کا زمانہ دیکھا, ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرتا دیکھا, وہ تمام مسائل جو رسول اللہ کے بعد 76 یا 95 دن میں رونما ہوئے, جناب زینب بچشم دید خود گواہ ہیں. امام علی کی شہادت کے تمام احوال جناب زینب نے دیکھے. 25 سال حضرت علی کو حق خلافت سے محروم رکھا گیا, جناب زینب نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. حضرت علی کے بعد امام حسن کی شہادت خود جناب زینب نے دیکھی ہے. معاویہ کی مکاریاں جناب زینب نے دیکھی ہیں. حسین ابن علی کا قیام اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور حسین ابن علی کی شہادت بھی. یعنی میں یوں کہوں کہ جناب زینب صنف نازک ہونے کے باوجود عظمت خدا کا وہ راز ہیں کہ اگر کوئی زینب کبرا کی حقیقت کو سمجھ جائے تو وہ راز الہی کو اور راز صبر کو پا سکتا ہے. جناب زینب واقعاً بعض اوقات انسان سوچتا ہے ورطۂ حیرت میں ڈوب جاتا ہے, محو ہو جاتا ہے, یہ کیسی خاتون ہے کہ جس نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا. لیکن اگر آپ دیکھیں کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے, اس کے بھائی کا انتقال ہو جائے, اس کے بیٹوں کو اس سے چھین لیا جائے. ابھی آپ نے دیکھا چہلوں کے موقع پر ہمارے لاپتہ افراد کے لیے مظاہرہ کیا گیا, 2 سال سے لاپتہ ہے, 3 سال سے لاپتہ ہے, 6 مہینے سے لاپتہ ہے, کچھ نہیں پتا. اصل ظلم کی حد ہے. بچہ پیدا ہوا, باپ کو اٹھایا, ماں حاملہ تھی, 2 سال ہو گئے, بچے نے باپ کی شکل نہیں دیکھی سوائے تصویر کے, یہ ظلم نہیں تو کیا؟ بچوں کے چہرے کملائے ہوئے ہیں, یاس و حسرت ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہے, مظلومیت ان کے چہروں سے آیا ہے, ٹوٹے ہوئے چہرے ہیں ان کے, سوالیہ نگاہوں سے راہوں کو تک رہے ہیں. انجیر ممتاز حسین کی بوڑھی ماں کو میں نے دیکھا, اس بڑھاپے میں جب اس کی عمر یہ کہ بیٹا اس کے آرام آسائش کا خیال رکھے, وہ پلنگ پہ بیٹھے, بیٹا اس کے پیر دبائے, وہ اپنے بچے کی تصویر اٹھا کر پورے کراچی کے مظاہروں جلوس میں گھوم رہی ہے. اس پہ ہم کہتے ہیں کہ جناب جلوس کو سیاسی نہیں بناؤ, یہ ہماری ایک بلا آ گئی ہے. میں تو کہتا ہوں 3 دن بھی اگر یہ جلوس ان افراد کے لیے رکتا تو حق تھا کہ ہم جلوس سے ادا کو روکتے. جلوس سے ادا 3 دن بھی رکتا کیا, 30 دن بھی رکتا جب بھی کم تھا یہ حق ان گمشدہ افراد کا. لیکن ہماری ایک وبا آ گئی, جلوس کو سیاسی نہیں بناؤ. یہ سیاست ہے؟ یہ عزاداروں کے لیے آواز اٹھانا سیاست ہے؟ مسنگ پرسن کا مسئلہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ واقعہ کربلا سے شروع ہوا ہے. بچے گر جاتے تھے, مس ہو جاتے تھے, مس پلیس ہو جاتے تھے, گم شدہ ہو جاتے تھے. بعض بچے پیروں اونٹوں کے پیروں کے نیچے آ کے ان کا انتقال ہو جاتا تھا. جناب سکینہ کئی دفعہ گری ہیں. مسنگ پرسن کا مسئلہ جناب سکینہ سے شروع ہوا ہے. عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا, قافلہ روکا جاتا تھا, حسین کی سکینہ کھو گئی ہے اسے تلاش کرو, حسین کی سکینہ گر گئی اسے تلاش کرو. آج مسنگ پرسن کے لیے اگر ہم آواز اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جلوس کو روکا جائے تو لوگ ناک بہت چڑھاتے کہ جناب جلوس کو سیاسی بنا رہے ہیں آپ. سیرت کربلا تو اٹھا کے دیکھو, سیرت کربلا کی سیرت تو اٹھا کے دیکھو, کس طرح انہوں نے مسنگ پرسن کے لیے آواز اٹھائی ہے. ہم عشر عشیر بھی وہ نہیں کر سکتے. اور آپ کے خیال میں ان کو جلدی ہوتی تھی کہ بھگاتے کیوں تھے؟ بھگاتے اس لیے تھے, جلدی تھی تاکہ انعام و اکرام حاصل کیا جائے. بادشاہ سے جو امیدیں تھیں کہ وہ امیدیں باہر آ جائیں, وہ حاجتیں پوری ہو جائیں, وہ مال و دولت مل جائے, اس لیے جلدی کر رہے تھے تاکہ جلدی بادشاہ کے پاس پہنچے, اس لیے پہنچاتے تھے. اور جب روکا جاتا تھا تو زد و کوب کیا جاتا تھا, تازیانے مارے جاتے تھے, نیندے کی انیاں جب ہوئی جاتی تھی کہ کیوں روکا گیا ہے. کئی مقامات پر جیسا کہ علماء نے بیان کیا, سر حسین جس نیزے پر تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ جاتا تھا, اور جب نہیں نکلتا تھا تو امام سجاد کو آ کر تازیانے مارے جاتے تھے. یہ ہے مسنگ پرسن کا مسئلہ, امام سجاد نے تازیانے کہا ہیں. ہم اس کا عشر عشیر بھی در حقیقت پورا نہیں کر رہے. یاد رکھیے گا 30 دن بھی اگر یہ جلوس رکتا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہم نے اپنی اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے, ہم نے عزاداری کو محدود کر دیا ہے, اور یہی محدودیت ہمیں امام زمانہ کے مد مقابل لے کے آئے گی. امام زمانہ آئیں گے, آؤ مولا میرے گھر میں فرشہ دبے چھائے, ذرا تابوت ٹھنڈا کر دوں, خاک ہو تمہاری عزاداری پر جو امام کے مد مقابل آ جائے. امام کہیں گے آؤ میرے جلوس میں آ جاؤ, مولا گھر کا تابوت, گھر کا عالم ذرا بڑھا دوں, ٹھنڈا کر دوں, پھر آؤں گا. وائے ہو تمہاری عزاداری پر
کہ تم مد مقابل آ جاؤ امام کے. مولا فرشاد ہے بچھائے تبرک بانٹ کے آ رہا ہوں, مولا سنگت لگی ہے ماتم ہو رہا ہے, ذرا وہاں سے نمٹا کے آ جائیں, کرایہ بھی تو لینا ہے نا, بس میں جانا ہے. وائے ہو تمہارے ایسے ماتم جو تمہارے امام کے مد مقابل تمہیں لے آئے. آج جو ہم کر رہے ہیں وہی امام کے سامنے کر رہے ہوں گے عزیزان گرامی, یاد رکھیے گا. آج جب شیعہ میں سے ایک پرسن کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے, ہمیں موت آتی ہے, ہم خجالت کی زمین میں گڑ جاتے ہیں, تو کل امام کے سامنے کیا جواب دیں گے ہم؟ توجہ رکھیے گا, آج جو ہم کر رہے ہیں وہی ہم امام کے سامنے کر رہے ہوں گے. آج ہمیں اپنا علم بڑھانے کی, علم جلوس بڑھانے کی, اپنا تابوت بڑھانے کی, اپنا ذوالجنہ بڑھانے کی. اور اب تو ماشاءاللہ سے جی ایریے بنے ہوئے ہیں, یہاں تک تیرا ذوالجنہ چلے گا, یہاں تک میرا ذوالجنہ چلے گا. توجہ رکھیے گا, یہ سارے مسائل آپ کو خوبی جانتے ہیں یہ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا انڈسٹری بنا دی ہے ہم نے عزاداری کو. مولوی ملا شاعر ذاکر سب اس انڈسٹری میں بکاؤ مال ہو گئے ہیں کہ میں اپنا کلام دے رہا ہوں لے جاؤ, مولوی کہہ رہے میرے بیان لے جاؤ, ذاکر کہہ رہے میرے بیان لے جاؤ, تاکہ کچھ مال و دولت مل جائے. جناب زینب نے قربانی اس لیے نہیں دی تھی, یاد رکھیے گا. زینب بہت سخت امتحان ہے اس قوم کا, اور یہی قوم اگر کامیاب ہونا چاہتی تو سب نے زینب کو سامنے رکھے. تمام تر مصائب کے باوجود کسی کو دیکھیں کسی کا باپ نہ ہو, کسی کا بیٹا نہ ہو, کمر خمیدہ ہو جائے. میں نے دیکھا ہے لوگوں کے بھائی چلے جاتے ہیں, کمر ٹوٹ جاتی ہے, جوان بیٹے کی موت ہو جائے بال سفید ہو جاتے ہیں, لوگوں سے غم برداشت نہیں کیے جاتے. لیکن جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ٹوٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, غم زدہ لوگ ہوتے ہیں. زینب نے کیا کیا مصائب دیکھے ہیں, ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرتا ہوا دیکھا ہے, محسن کی شہادت دیکھی ہے, یا فضہ خزینی کی آواز زینب کے کانوں میں آ رہی ہے. زینب کے کانوں میں کیا آواز آئی, فضہ مجھے تھام لو ملا محسن شہید ہو گیا. صرف یہ نہیں, زینب نے دیکھا اس ناوکار نے زینب کے منہ کے اوپر تماچا بلند کیا ہے, تازیانوں کے وار ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, علی کے گلے میں رسی کا پھندا دیکھا ہے کہ علی کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں. زینب کبرا کے مسائل بہت عجیب ہیں, لیکن زینب ٹوٹی نہیں, غم زدہ ضرور ہے لیکن کوہ صبر و استقامت ہے. باپ کا غم دیکھا 25 سال خلافت سے دوری زینب نے دیکھی, یہ غم ہے زینب کے لیے. بابا کو حق خلافت سے دور رکھا گیا, بابا کا زخمی سر دیکھا ہے. 2 دن علی تڑپتے رہے, زینب دیکھتی رہی, لیکن زینب ٹوٹی نہیں. غم زدہ ضرور ہے, مصائب ضرور ہیں, لیکن غم مصائب خود زینب سے ٹکرا ٹکرا کے پاش پاش ہو گئے, لیکن کوہ صبر و استقامت زینب پر کوئی آنچ نہیں آ رہی. بھائی حسن کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے تھے, بھائی حسن کا جنازہ گیا تو صحیح سالم تھا, جب جنازہ واپس آیا ہے تو تیروں سے نوازش کی گئی ہے, اور کربلا میں تو حد ہو گئی. زینب کا پورا کنبہ لٹ گیا, زینب کا پورا گھر ویران ہو گیا, باپ پہلے گیا, ماں پہلے گئی, بھائی شہید ہو چکا, اب زینب نے بچے بھی نثار کر دیے, زینب نے بھائی بھی نثار کر دیا. اللہ اکبر, یہی وجہ ہے جناب زینب نے گریہ نہیں کیا. اور جب آزادی کا پروانہ ملا, آزاد کر دیا, تو ایک دفعہ جب تبرکات آ رہے تھے, شہداء کے سر آ رہے تھے, عزیزان گرامی زینب نے سب سے بڑھ کر سب سے پہلے حسین کا سر کو اٹھایا. ہر بی بی اپنے والی و وارث کا سر اٹھاتی تھی, بیان کرتی تھی, ماتم کرتی تھی. اللہ اکبر, شام کی عورتوں نے دیکھا 2 سر ہیں ننھے بچوں کے جو کونے میں رکھے ہوئے ہیں, کہا کہ کیا ان کی ماں مر گئی ہے, ان پہ رونے والا کوئی نہیں ہے. جب فضہ کو جلال آیا, کہا خبردار, ارے میری شہزادی ان کی ماں ہے. کہا کہ ان کی ماں روتی کیوں نہیں؟ جناب زینب نے کہا, ارے حسین پر صدقہ کر دیا اپنے بچے, جو صدقہ کر دیا ان پہ رویا نہیں. ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما، ہمیں سیرت زینب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، بارالہ کوہ صبر و استقامت جناب زینب کی سیرت سے ہمیں مشکل حالات میں صبر و استقامت کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و عوام میں شریک فرما، حاضرین مجلس بانین مجلس کی طرف سے اس عزا کو اس پرسے کو قبول فرما، ان کے و تمام مومنین مومنات کے مرحومین کی مغفرت فرما، خداوندہ اس وقت ملک جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے ایام عزا باقی ہیں، خداوندہ اگر یہ دشمن کے اشارے پہ ہو رہا ہے تو ان کو ان کے آقاؤں کے ساتھ نیست و نابود فرما، اگر یہ قابل ہدایت ہے تو ان کی ہدایت فرما، مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما، عزاداری و دین اسلام کی حفاظت فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، دنیا میں جب تک رہیں ان کے ذکر ان کے در سے، اطاعت کے ساتھ وابستہ رہیں، آخرت میں ان کی شفا سے محروم نہ فرمانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم